أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں. لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو. اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. معزز خواتین و حضرات، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے رمضان کے فیوز و برکات. رمضان المبارک انگنت فضائل اور بے شمار فیوز و برکات کا مہینہ ہے. یہ شہر القرآن ہے، یہ شہر الصیام و قیام ہے، رحمت اور بخشش اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے. یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جزا جنت ہے. یہ تزکیہ نفس اور حصول تقوی کا مہینہ ہے. یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. یہ زندگی کو تقوی کے سانچے میں ڈھالنے کی عملی تربیت گاہ ہے. یہ روحانی کمالات کے حصول کا موقع ہے. یہ خواہشات کو شریعت کے تابع بنانے اور عادات و اطوار کو بدلنے کا موسم ہے. یہ اخلاق و کردار کو نکھارنے، اعمال کو پاکیزہ بنانے اور ایمان و تقوی کی آبیاری سے مقام احسان تک پہنچنے کی عملی مشق ہے. رمضان فرد اور اجتماعیت کے لیے تبدیلی کا لائحہ عمل اور اسلامی انقلاب کا پیغام ہے. اس مقدس اور مبارک مہینے کی آمد سے پہلے ہی رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے ہمارے رب، ہمارے رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا دے. آئیے میں اور آپ بھی آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ آغاز کریں کہ اے اللہ، ہمارے رجب و شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان سے ملا دے. سلف صالحین کے نزدیک اس ماہ مبارک کی کیا اہمیت تھی، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے بزرگ ایسے تھے جو رمضان کی آمد سے 6 مہینے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ، ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمانا. اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو رمضان کے اختتام کے بعد 6 مہینے تک رمضان کے اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے. رمضان کی ساری خیر و برکت کا راز نزول قرآن میں پوشیدہ ہے. قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہو خیر مما یجمعون. اے نبی، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے نتیجے میں جو قرآن تمہیں ملا ہے، اس کے ملنے پر فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ، وخیر مما یجمعون. یہ قرآن उन तमाम चीज़ों से बेहतर है जिनको तुम जमा करते हो। सोने चांदी, हीरे जवाहरात, जायदादें, कोठियों और बंगले, दुनिया जहान की जितनी भी नियामतें हो सकती हैं, कुरान करीम उन सब से अफजल और बेहतर है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को अल्लाह ताला ने कुरान की नियामत से नवाजा हो, फिर उसने किसी और के पास दुनिया की कोई नियामत देखी और उसके दिल में ये ख्याल आया कि उसको कोई बड़ी चीज़ मिल गई है, तो हकीकत यह है कि उसने कुरान की कदर व मंजिलत को न पहचाना। गोया अल्लाह ताला के नज़दीक, अल्लाह के रसूल के नज़दीक सबसे बड़ी नियामत किसी को जो मिल जाए वो क्या है? कुरान करीम का फहम, कुरान करीम का इल्म और कुरान की रोशनी जिसे हासिल हो जाए उसे दुनिया की सबसे बड़ी नियामत मिल गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन लोग कौन हैं जो कुरान सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। ये सबसे अजीम काम है और कुरान करीम ही के ज़रिए से अल्लाह तबारक व ताला सरबलंदी और सरफराजी अता करता है। इन अल्लाह यरफ़ बिहादल किताब अक्वामों व यदाउ बिही आखरीन, अल्लाह ताला इस कुरान के ज़रिए से कुछ लोगों को सरबलंद और सरफराज करता है और कुछ को पस्तियों और गिरावट में गिरा देता है। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख़ार हुए तार के कुरान होकर। यानी हम अगर कुरान करीम के को पढ़ें, उसको समझें, उसका फहम हासिल करें, उसके मुताबिक अमल करें, उसके हलाल और हराम को हलाल और हराम समझें और उस कुरान को अपनी ज़िंदगी का लायह अमल बनाएं, तो अल्लाह ताला हमें सरबलंदी और सरफराजी अता फरमाएगा। अगर हम उस कुरान को छोड़ दें तो हम दुनिया के अंदर पस्त और जलील व ख़ार हो जाएंगे। कुरान करीम जो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला इन आयात में उस कुरान के बारे में इरशाद फरमाता है, हुदल लिन्नास, ये तमाम इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा गया है। लेकिन जब हम कुरान करीम का मतलब शुरू करते हैं तो सूरह बकरा के आगाज़ ही में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रईब फी हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मुत्तकीन के लिए हिदायत का जरिया है। तो जब ये सारी इंसानियत के लिए अल्लाह ने हिदायत बनाकर भेजी है तो सिर्फ मुत्तकीन ही उससे इस्तफादा कर सकते हैं और हिदायत हासिल कर सकते हैं। इसकी वजह क्या है? हकीकत यह है कि दिलों के अंदर अगर ईमान और तकवा की रोशनी न हो तो कुरान करीम से हिदायत और रहनुमाई नहीं मिल सकती। बिल्कुल ऐसे ही कि जिस तरह किसी आदमी की आंखों में नूर न हो, वो शख्स नाबीना हो, अंधा हो, तो अगर वो दिन के 12 बजे जबकि सूरज आबोताब के साथ चमक रहा हो अगर वो घर से बाहर निकले तो उसे रास्ता तो नजर नहीं आएगा। उसमें कसूर दिन की रोशनी और सूरज की चमक का नहीं बल्कि उसकी अपनी कोर चश्मी का है। इस तरह अगर दिलों के अंदर ईमान और तकवा का नूर ना हो बल्कि गुनाहों की वजह से दिलों के ऊपर स्याही जम चुकी हो, कल्ला बर्रान आला कुलूबिहिम मा कानू यक्सबून, नहीं बल्कि उनके दिलों के ऊपर स्याही जम चुकी है उनकी बदअमालियों की वजह से, तो अगर दिल गुनाहों में लतपत हूं, खुदा और रसूल की नाफरमानियों की वजह से स्याह हो चुके हूं और दिलों के ऊपर ताले लग चुके हूं, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमा रहे हैं, तो फिर उस इंसान को हिदायत नसीब नहीं होती। इन्नहा ला तअमल अबसार वलाकिन तअमल कुलूबुल लती फिस सुदूर, आंखें अंधी नहीं होती बल्कि दिल अंधे हो जाया करते हैं। तो दिल अगर जंग आलूद हूं, दिलों के अंदर ईमान और तकवा का नूर न हो तो फिर अल्लाह की किताब से हिदायत और रहनमाई नहीं मिलती। कुरान करीम जो इस माह मुबारक के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने नाजल फरमाया, इस कुरान पर ईमान के कुछ तकाजे हैं। जब हम इसे अल्लाह की किताब मानते हैं तो ये किताब हमसे कुछ तकाजे करती है। वो तकाजे क्या हैं? सबसे पहला तकाजा यह है कि कुरान करीम को पढ़ा जाए, इसकी तलावत की जाए और बार बार तलावत की जाए, अच्छी आवाज़ से तलावत की जाए, तरतील और तजवीद से कुरान करीम को पढ़ा जाए और इसमें से जितना हो सके हिफ्स करने और ज़बानी याद करने की कोशिश की जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लज़ी लैसा फी जौफिही शैउन मिनल कुरान कल बैतिल खरिब, जिस शख्स के सीने में कुरान का कोई हिस्सा महफूज नहीं है वो वीरान घराने की मानिंद है। और फिर اس پر ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور پھر اس کے اوپر غور و تدبر کیا جائے، تفکر کیا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، یہ لوگ قرآن کے اوپر غرور اور تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں کے اوپر کفل چڑھے ہوئے ہیں؟ پھر قرآن پر ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ قرآن کی ہدایات کے اوپر عمل کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے قرآن کے حرام کیے ہوئے کو اپنے لیے حلال کر لیا۔ اگر آج ہم نے جھوٹ کو، بے ایمانیوں کو، سود کو اور رشوت کو اور ظلم کو اور خدا اور رسول کی نافرمانوں کو اپنے لیے حلال اور جائز بنا لیا ہے تو پھر ہم قرآن پر کیسا ایمان رکھتے ہیں؟ اور پھر قرآن پر ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ قرآن کے حدود اور تعزیرات کو عملاً نافذ اور قائم کیا جائے، اس کو زندگی کا دستور اور لائحہ عمل بنایا جائے۔ اور قرآن پر ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا اور پھیلایا جائے۔ بلغ ما انزل الیک، اللہ کے رسول کو اس بات کا حکم ہوا تھا کہ جو چیز آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے وہی کے ذریعے سے قرآن کی صورت میں اسے آگے دوسروں تک پہنچا دیجئے۔ بلغ منی والو آیا، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر اس میں سے کوئی آیت بھی ہم تک پہنچی ہے تو ہم اسے آگے اللہ کے بندوں تک پہنچا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، بیہقی کی یہ روایت ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر ایمان کے تقاضوں کا ذکر کیا، فرمایا ہے قرآن والو، قرآن کو بس اپنا تکیہ ہی نہ بنا لینا بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اور اس کو چار دانگے عالم میں پھیلاؤ اور خوش اعلانی سے اسے حظ لیتے ہوئے پڑھو اور اس پر غور و فکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قرآن کی آیات میں غوطہ زن ہو اے مرد مسلمان، یعنی ہیرے موتی پانی کی سطح پر نہیں بلکہ سمندر کی تہ میں ہوتے ہیں، اس لیے قرآن کریم کے اوپر غور و تدبر کرنا، اس کے اوپر فکر کرنا اور اس کے معنی و مفہوم تک رسائی حاصل کرنا یہ قرآن کریم ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی آمد سے پہلے اگر ہم ایک لائحہ عمل طے کر لیں کہ ہم نے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا ہے، ایک رکوع روزانہ اگر کسی بھی ترجمے کی مدد سے ہم پڑھ لیں تو ڈیڑھ سال کے اندر قرآن کریم کو ہم ترجمے کی مدد سے پڑھ کر مکمل کر سکتے ہیں۔ اگر 10 آیات روزانہ ترجمہ کے ساتھ ہم پڑھیں تو تقریباً 2 سال کے اندر ہم قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جو کل الفاظ کی تعداد ہے، محققین یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے مقررات کو نکال کر 2000 الفاظ باقی بچتے ہیں، اور ان 2000 میں سے 500 الفاظ اردو زبان میں مستعمل ہیں، باقی 1500 الفاظ کے اگر ہم معنی یاد کر لیں تو ہم قرآن کریم کے معنی تک خود رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ جو لوگ انجینئرنگ اور ڈاکٹری کی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں اور بیرون ملکوں میں جا کر پی ایچ ڈی کرتے ہیں اور دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھتے ہیں، انہیں اس بات پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ اگر وہ قرآن کا فہم حاصل کرنے کے لیے عربی زبان کی بنیادی شدھ بدھ بھی نہیں رکھتے تو قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی ان سے یہ سوال کرے گا کہ تم نے قرآن کو کیوں نہ سمجھا اور اس کے اوپر عمل کیوں نہ کیا، تو وہ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ قرآن کریم کے فیوز و رمضان المبارک کے فیوز و برکات بے شمار ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، ایک بڑی عظمت والا، بڑی برکت والا مہینہ قریب آ گیا ہے۔ وہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل و بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینہ میں روزہ رکھنا فرض قرار دیا اور اس مہینہ کی راتوں میں تراویح پڑھنا نفل کر دیا، جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں کوئی نیک کام اپنے دل کی خوشی سے خود کرے گا، یعنی نفل عبادت، تو وہ ایسا ہوگا جیسا رمضان کے سوا باقی دنوں میں فرض ادا کیا، اور جو اس مہینہ میں فرض ادا کرے گا تو وہ ایسا ہوگا جیسا رمضان کے سوا دوسرے دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ سوسائٹی کے غریب اور حاجت مندوں کے ساتھ مالی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جو کوئی اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا روزہ دار کا، اور روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ دوسروں کا روزہ افطار کرا سکے، یعنی پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی دے گا جو لسی کے ایک گھونٹ یا کھجور اور پانی سے کسی کو افطار کرائے، اور جس نے کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اور سیراب کیا، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے ایسا سیراب کرے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہ لگے گی۔ ترمذی کی یہ روایت ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے کہ رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ ہم اس ماہ مبارک کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر کمر کس لیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ آپ رمضان مبارک کا مہینہ آتا تھا تو اپنی کمر کس لیتے تھے اور اس ماہ مبارک میں اللہ کی اطاعت و فرم و برداری میں لگ جاتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ذکر و فکر، دعا و استغفار، تلاوت قرآن کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، بیماروں، محتاجوں، ضرورت مندوں کی حاجات کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ حاجت مندوں کے ساتھ مالی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، خیر الناس من ینفع الناس، جس شخص سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہترین انسان ہے۔ ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں ہم کس طریقے سے انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو کھانا کھلانا، روزہ افطار کروانا، اس کے ذریعے سے ہم بڑے اجر و ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے بڑی بڑی دعوتیں کریں اور مختلف قسم کے انواع و اقسام کے کھانے اور مشروبات جو ہے اس میں جو ہے وہ پیش کریں، نہیں، بلکہ ہم سادی سی دعوت کے اوپر دوست احباب کو جمع کر سکتے ہیں اور مزید خیر و برکت کا ذریعہ اس مجلس کو بنا سکتے ہیں۔ کسی پڑھے لکھے آدمی کو بلا کر وہاں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی کتاب کا پیغام پہنچانے اور کتاب اللہ کی درس و تدریس کا جو ہے وہ اہتمام اگر ہم کر لیں، یعنی درس قرآن یا درس حدیث کا اہتمام ہم کر لیں، تو وہ مجلس اور وہ محفل اور وہ روزہ افطار کروانا ہمارے لیے مزید اجر و ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات جکڑ لیے جاتے ہیں، دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا، اور خدا کا منادی پکارتا ہے، اے بلائی اور خیر کے طالب آگے بڑھ، اور اے برائی اور بدعملی کے شوقین رک جا، اور خدا کی طرف سے بہت سے نافرمان بندوں کو دوزخ سے رائی بخشی جاتی ہے، اور یہ عمل رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ اب ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو دن اور رات میں برس رہی ہے، لیکن اگر ہم سوئے رہے، ہم غافل رہے، ہم نے اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کے لیے محنت نہ کی، تو اللہ کی اس بے پایا رحمت میں سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ مغفرت، اور آخری عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم لہ الحسن بعشر امثالها الى 700 ضیف قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی به۔ بخاری کی یہ روایت ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ابن آدم کے ہر عمل کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے، لیکن روزہ اس قاعدے کلیہ سے مستثنا ہے کہ اللہ فرماتا ہے وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا فرماؤں گا۔ قرآن اور روزہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، میں نے بندے کو دن بھر کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے روکے رکھا، اور قرآن کہے گا، میں نے اس بندے کو رات کو نیند سے روکے رکھا، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، پس ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہمارا روزہ وہ روزہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کرے، اور ہم نے قرآن کے ساتھ وہ تعلق قائم کیا، اس کو پڑھا، اس کے اوپر غور و فکر کیا اور اس کے مطابق عمل کیا کہ قیامت کے دن قرآن کریم ہماری شفاعت اور سفارش کرے اور اس کی شفاعت ہمارے حق میں قبول ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے اور پھر اس کو دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یہ روزہ داروں کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک دروازہ ان کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے۔ روزے کی یہ جو خیر و برکت ہے، اس کو سامنے رکھ کر اب ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ اس روزے کی اصل حقیقت کیا ہے۔ روزے کی تعریف تو یہ ہے کہ نیت کے ساتھ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے انسان دست بردار ہو جائے تو یہ روزہ ہے۔ لیکن حقیقی روزہ کیا ہے؟ کہ جسم کے ہر حصے کو گناہ سے بچانا اور پورے جسم و جان سے اللہ کی بندگی اور غلامی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کرنا، یعنی ہمارے ہاتھ کا روزہ ہو کہ ہم ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، ہمارے پاؤں کا روزہ ہو کہ ہمارا پاؤں خدا کی نافرمانی کی طرف نہ اٹھے، ہمارے آنکھ کا روزہ ہو کہ ہم آنکھ سے خداوند قدوس کی منع کی ہوئی کسی چیز کو نہ دیکھیں، ہمارے کانوں کا روزہ ہو کہ ہم کان سے اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی کسی آواز کو نہ سنیں، ہماری زبان کا روزہ ہو کہ ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو خدا اور رسول کی ناراضگی کا سبب ہو، اور ہماری شرمگاہ کا روزہ ہو ہم اس کی بھی حفاظت کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی اس حقیقت کو دو الفاظ کے اندر بیان فرما دیا، فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، یعنی جس طرح ڈھال دشمن کے وار روکنے کا کام دینے والا ہتھیار ہے، اس طرح روزے کے ذریعے سے شیطان کے وار روکے جا سکتے ہیں اور شیطان کے حملوں سے نجات مل سکتی ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ ہمیں اس بات کی تربیت دیتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ پاؤں کو، ہم اپنی آنکھوں اور کانوں کو، ہم اپنی زبان اور شرمگاہ کو، ہم اپنے اعضاء و جوارے کو ساری زندگی کے لیے اللہ کی نافرمانی سے بچائیں اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگا دیں، اس لیے کہ خدا کی نافرمانیاں صرف رمضان میں ہی چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے خدا کی نافرمانیوں سے دستبردار ہو جانا اور ہمیشہ کے لیے اللہ کی اطاعت و فرما برداری اختیار کرنا یہی اسلام کا تقاضا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو۔ معزز اور محترم سامعین، کسی بزرگ نے کتنی پیاری اور عمدہ مثال دی ہے کہ جس طرح رمضان میں ہم اپنے جسم و جان کو، اعضاء و جوارے کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتے ہیں، اس طرح اسلام پوری زندگی کے روزے کا نام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو یہ صرف رمضان کے لیے ہی تو نہیں، رمضان میں تو اس چیز کی تربیت دی جاتی ہے، یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کیسے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے اور کیسے خدا کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو ایک آدمی رمضان کا پورا مہینہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری پہ قائم رہے اور خدا کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے، لیکن عید کا چاند نظر آنے کے ساتھ ہی پھر وہ نماز بھی چھوڑ دے، جھوٹ بھی بولے، بے ایمانیاں بھی کرے، سود بھی کھائے، خدا اور رسول کی نافرمانیاں بھی کرے، ظلم اور زیادتیاں بھی کرے، حرام خوریاں بھی کرے، تو اس نے نماز روزے سے کیا حاصل کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور ولا مال به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ بخاری کی روایت ہے کہ جس شخص نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ کو اس کی بھوک پیاس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو اس بات کی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، کھانا پینا چھوڑنے کا ایک مقصد ہے۔ ایک شخص نے رمضان کے مہینے میں اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے بھی دستبرداری اختیار کر لی، یہ کھانا پینا، یہ مشروبات، یہ پانی، یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں ہم نے خدا کی رضا کے حصول کے لیے اس کے حکم کی اطاعت میں ان حلال چیزوں سے بھی ہاتھ روک لیا اور رکے رہے صبح طلوع فجر سے غروب آفتاب تک، لیکن رمضان کے بعد اگر ہم نے اپنے ہاتھ کو حرام خوریوں اور حرام کاریوں سے نہ روکا تو ہمیں رمضان کی بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ کم من صائم لیس له من صیام ہی الا الظما، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کتنے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہ کم من قائم لیس له من قیام ہی الا السحر، اور کتنے راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو رات کی بے آرامی کے سوا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی روزے کو ہم اپنے لیے خدا کی نافرمانیوں اور گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال بنائیں، اور رمضان کی ایک مہینے کی تربیت کے اثرات آئندہ رمضان تک ہماری زندگیوں کے اوپر باقی ہونے چاہیے۔ رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جزا جنت ہے۔ صبر کے معنی اپنے آپ کو روکنے اور باندھنے کے ہیں، یعنی ہم اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے ساتھ باندھ لیں اور اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ رمضان کی یہی وہ خیر و برکت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ہلاک و برباد ہو، جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور اس کی مغفرت حاصل نہ کر سکا۔ تو یہ کتنی محرومی اور بدنصیبی کی بات ہوگی کہ رمضان ہماری زندگی میں آئے اور ہم خدا کی رحمت اور اس کی بخشش حاصل نہ کر سکیں۔ رمضان کے بے شمار فیوز و برکات میں سے اس کی ایک خیر و برکت روزہ تقوی اور تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے، جس سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ دل کی اس استعداد اور صلاحیت کا نام تقوی ہے، جس کے ذریعے بندہ مومن گناہ سے بچتا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رہتا ہے۔ مولانا صدر الدین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تقوی کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ قرآن کی ایک خاص اصطلاح ہے، اور اس سے مراد انسان کے دل کی وہ کیفیت ہے جو اس کو ہر لمحے اس بات پر آمادہ رکھتی ہے کہ وہ اپنے محسن کے احسانوں کو یاد رکھے، ان کے تقاضوں سے کبھی غافل نہ ہو۔ اس ماہ مبارک میں اگر ہم نے پورا ایک مہینہ تقویٰ کی درسگاہ میں گزارا تو پھر اس رمضان کے بعد بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر اسی طرح قائم رہنا چاہیے جس طرح رمضان کے مہینے میں ہم اللہ کی اطاعت پر قائم رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ احسان کی تعریف آپ نے بیان فرمائی کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت یوں کرو کہ جیسا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ کیفیت رمضان کے مہینے میں کس طریقے سے حاصل ہوتی ہے؟ ایک آدمی بھوک پیاس کی حالت میں اگر بہت محنت مزدوری کر کے گھر لوٹتا ہے، وہ اپنے گھر میں تنہا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، لیکن وہ نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے، اسے یہ بات پوری طرح یاد ہوتی ہے کہ وہ اللہ جس کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے وہ خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ بس یہی کیفیت روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اسی کیفیت کا ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملتا ہے کہ آپ گھروں کے باہر لوگوں کے احوال احوال معلوم کرنے کے لیے گشت فرمایا کرتے تھے۔ ایک گھر کے باہر سے گزر رہے تھے، اندر ماں بیٹی کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ ماں بیٹی سے یہ کہتی ہے کہ بیٹی اس دودھ میں پانی ڈال دو جو کل ہم نے بازار میں فروخت کرنا ہے۔ تو بیٹی ماں سے یہ کہتی ہے کہ اماں، اگر امیر المومنین کو یہ پتہ چل گیا کہ ہم نے دودھ میں پانی ملایا ہے تو وہ ہمیں اس کی سزا دیں گے۔ تو وہ ماں بیٹی سے یہ کہتی ہے کہ امیر المومنین کو کیا معلوم کہ ہم گھر کی چار دیواری کے اندر کیا کر رہے ہیں۔ وہ بیٹی برملا جواب دیتی ہے کہ ماں، اگر امیر المومنین کو اس کا علم نہیں ہے تو امیر المومنین کے خدا کو تو اس کا علم ہے۔ یہ ہے تقویٰ کہ ہم تنہائی میں بھی، رات کی تاریکیوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و موجود سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دے سمجھیں۔ یہ ہے تقویٰ۔ یہ اگر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے اور ہم ساری زندگی اس کے اوپر قائم رہیں تو یہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان لوگوں کو ہدایت کی کہ جو استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کر لے، اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے کے ذریعے سے جنسی خواہشات کو کنٹرول کرے۔ کھانا پینا چھوڑنے سے بھی شہوت میں کمی آتی ہے، عبادات میں دل لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ ماہ مبارک فوز عظیم کا ذریعہ ہے، اور تقویٰ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں اور برکتوں کے دروازے انسان کے لیے کھل جاتے ہیں، اور اس تقویٰ کے بے شمار فوائد ہیں۔ یہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ اور تقویٰ اگر دلوں کے اندر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقامات سے انسان کو رزق دیتا ہے جہاں انسان کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا، اور تقویٰ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نظر نازل ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں اور اجر عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ رمضان کے فیوز و برکات میں سے ایک قیام اللیل بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس شخص نے رمضان کی راتوں کو ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں بھی ارشاد فرمائی کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اللہ اس کے سابقہ سارے گناہ بخش دیں گے۔ قیام کی ایک صورت نماز تراویح ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس نے امام کے ساتھ نماز تراویح ادا کی حتیٰ کہ امام نے نماز مکمل کر لی، اس کو رات بھر قیام کرنے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ نماز تہجد بھی قیام کی ایک صورت ہے جس کی بڑی خیر و برکت ہے، اور رمضان میں اس خیر و برکت کے اندر اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے ہر رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ راتوں کو جاگیں، اٹھ کر قیام کریں، نماز تراویح کا اہتمام کریں، تہجد کی نماز پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریا و زاری کریں، وہم وبالاسحارہم یستغفرون، اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ وہ سحری کے وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، اس سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک آئے اور چلا جائے اور ہم راتیں سو کر گزار دیں تو اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے ہم محروم رہ جائیں۔ یہ ماہ مبارک دعا اور توبہ کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ آیات مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کے بعد اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کو اس بات کا جواب دیجئے کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تمہارے بالکل ہی قریب ہوں، اجیب دعوت ادا ازادان، جب بھی تم مجھے پکارتے اور بلاتے ہو، جب بھی تم مجھ سے دعا کرتے ہو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور روزہ دار کی دعا تو خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، سحری اور افطاری دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریا و زاری کریں، اس سے سامنے اپنا دامن پھیلائیں، اس کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور اس سے مانگیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرو، سچی توبہ۔ یہ مہینہ توبہ کی قبولیت کا مہینہ ہے، اگر اس مہینے میں بھی ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے تو پھر وہ کون سا موقع ہوگا کہ خدا کی رحمت کی طرف ہم رجوع کریں گے۔ رمضان کے جسمانی اور معاشرتی فوائد بھی بے شمار ہیں، بھوک پیاس اور جنسی خواہش پر کنٹرول حاصل ہونے سے قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے، شہوت کو روکنے کا مؤثر ذریعہ ہے، صبر اور برداشت کی قوت حاصل ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ نصف صبر ہے، نظام ہضم درست ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے روزہ رکھو اور صحت یاب ہو جاؤ۔ یہ ماہ مبارک وحدت امت کا ذریعہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان باہم مل کر ایک ہی مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور غلامی کرتے ہیں، راتوں کو قیام کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، تو یہ اس کو اس لیے نیکیوں کا موسم بہار کہا جاتا ہے، اور اس موسم بہار سے دنیا کے کسی کونے میں بھی مسلمان محروم نہیں رہتے، سب کے سب ایک ہی موسم میں اللہ کی اطاعت و فرمان برداری میں لگے ہوتے ہیں، جس سے امت کی صفوں میں اتفاق اتحاد و یکجہتی اور یگانگت پیدا ہوتی ہے۔ تاریخی لحاظ سے بھی اس ماہ مبارک کی بڑی اہمیت ہے، سب سے بڑی اہمیت اس کی یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اور اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کی بنیاد پہ جو تحریک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کی غزوہ بدر میں، اس کو پہلی عظیم الشان کامیابی رمضان المبارک ہی کے مہینے میں حاصل ہوئی، مکہ اسی ماہ مبارک میں فتح ہوا، تبوک کی تیاری اسی ماہ مبارک میں کی گئی، اور ہم بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے اس مہینے کی ایک خاص خیر و برکت یہ ہے کہ اس بر صغیر میں اسلام کا داخلہ اسی ماہ مبارک میں ہوا، محمد بن قاسم سندھ میں اسی ماہ مبارک میں داخل ہوئے تھے، جن کے ذریعے سے اس بر صغیر پاک و ہند میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت آئی اور ہم تک اللہ کے دین کی یہ روشنی پہنچی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے نام پر، اللہ کے دین کے نام پر ہمارے بزرگوں نے اللہ سے جو عہد کیا ایک خطہ زمین کے حصول کے لیے، تو وہ پاکستان کے نام سے 27 رمضان المبارک کو معرض وجود میں آیا۔ ये पाकिस्तान हमारे लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह ताला ने हमें ये अतिया अता फरमाया, आने वाले माह मुबारक में 62 साल पूरे हो जाएंगे। हम अपना एहतसाब करें कि हमने अल्लाह ताला से क्या अहद किया था, हमने अल्लाह तबारक व ताला से ये खित्ता ये ज़मीन किस बुनियाद पे हासिल किया था, हमने कुरान को दस्तूर ज़िंदगी बनाने के लिए ये खित्ता ये ज़मीन हासिल किया था। अल्लाह ताला ने जिस महीने में कुरान नाजल फरमाया उसी महीने में हमें ये खित्ता ये ज़मीन अता फरमाया, तो हमने अल्लाह तबारक व ताला से किए हुए वादे को वफा नहीं किया, जिसकी वजह से आज हम पर बलाएं नाजल हो रही हैं, हम मुसीबतों और परेशानियों से दो चार हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि कल 14 अगस्त का दिन है, हम अपना एहतसाब करें, अल्लाह ताला की तरफ रजू करें और अल्लाह से किए हुए अहद को पूरा करने के लिए अज़्म करें। इस माह मुबारक के बेशुमार फ्यूज़ और बरकात में से एक खैर और बरकत ये भी है कि इस माह मुबारक में एक मुसलमान के अंदर उसकी जो ईमानी हिस है वो ज़बरदस्त बेदार हो जाती है। एक आम मुसलमान इस माह मुबारक में इस कदर हसास हो जाता है कि अगर कोई उसके सामने रोज़े की बेहुरमती करे तो वो उसको ठंडे पेटों बर्दाश्त नहीं करता, वो उस पर सीखपा हो जाता है, मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है, किसी को अपने सामने रोज़े की बेहुरमती नहीं करने देता। तो हमें इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि ये जो तालीम तरबियत रमज़ान के महीने में हासिल होती है कि अल्लाह ताला की हुरमतों का अल्लाह तबारक व ताला की हुरमतों की को पामाल न करें, खुदावंद कुद्दूस ने जो हुदूद मुकर्रर की हुई हैं उनसे तजावज न करें, तो हमें इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि अगर रमज़ान के बाद बेपर्दगी फाशी और बेहयाई और हराम खोरी और सूद और रिश्वत के ज़रिए से अल्लाह की हुदूद को पामाल किया जा रहा हो तो हम उसके ऊपर खामोशी क्यों इख्तियार करते हैं, हमने रमज़ान के ज़रिए से क्या तरबियत हासिल की। अगर आज हम रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह की नाफरमानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते और उसके खिलाफ उठकर खड़े हो जाते हैं तो हमें रमज़ान का ये पैगाम है कि हम रमज़ान के बाद भी इसी तरीके से अल्लाह ताला की नाफरमानियों से रोकें और मना करें कि अल्लाह के रसूल का फरमान है, मर रहा इनको मुनकरन फल युगैर हो बे यादे फ़ैलम यस्तते फ़बे लिसान ही फ़ैलम यस्तते फ़बे कल्ब ही वज़ाल का अज़ाफ़ुल ईमान, तुम में से जब कोई बुराई को देखे तो वह अपने हाथ से उसको रोके, अगर इसकी इस्तात न रखता हो तो ज़बान से रोके, अगर इसकी इस्तात न रखता हो तो दिल से उसको बुरा जाने, लेकिन ये ज़ईफ़ तरीन ईमान है। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, इस माह मुबारक की ये खैर और बरकत ये भी है कि इस महीने में अगर अल्लाह तबारक व ताला हमें उम्रा करने की तौफीक दे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करना एक हज का सवाब है या मेरे साथ हज करने का सवाब है, इसीलिए दूर दराज से मुसलमान इस माह मुबारक में उम्रा करने के लिए आते हैं। अगर हम भी इस सआदत को हासिल कर सकें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने का अजर व सवाब हासिल होगा। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ फरमाया करते थे और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकिल सुन्नत है जिसके ऊपर आपने सारी ज़िंदगी अमल किया और आपकी वफ़ात के बाद आपकी अजवाज मुतहारात एतकाफ़ फरमाया करती थी। हमें भी चाहिए कि अगर अल्लाह तबारक व ताला तौफीक दे तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को ज़िंदा करें। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा बड़ी खैर और बरकत का अशरा है। इसी अशरे में कुरान करीम नाजल हुआ और नजूल कुरान की वजह से अल्लाह ताला ने उस रात को जिसमें कुरान का नजूल हुआ जिसको लैलतुल कदर कहा जाता है, वो कदर वाली रात, जो सर्फ बुजुर्गी वाली रात, वो अजमत वाली रात जिसके बारे में कुरान कहता है लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, हजार महीनों से अफजल और बेहतर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसको रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। हमें चाहिए कि रमज़ान का आखिरी अशरा पूरे का पूरा अल्लाह की इताअत और फरमानबरदारी में रातों को क़याम करें, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहादीस में मिलता है कि आप رمضان کے ابتدائی 20 دنوں میں راتوں کو کچھ دیر کے لیے آرام بھی فرماتے تھے، لیکن رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو آپ کمر کس لیتے تھے، خود بھی رات بھر جاگتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی رات بھر جگاتے تھے، اور اعتکاف کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس کے ذریعے سے پورے 10 دن اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں دن رات کوشش کی جائے تاکہ لیلۃ القدر کا اجر و ثواب حاصل کیا جا سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید پر قیام کیا، اللہ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، تو کبیرہ گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ آخری عشرہ انتہائی خیر و برکت کا عشرہ ہے، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اطاعت و فرمانبرداری کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس رمضان کی خیر و برکت میں سے ایک زکاۃ الفطر اور انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے۔ رمضان کے آخری دنوں میں نماز عید سے پہلے پہلے فطرانہ ادا کر دینا چاہیے، جو امت کے فقراء اور مساکین کو عید کی خوشیوں میں شریک کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں لوگ اپنی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ اجر و ثواب کے اندر کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے کہ اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی منانے کے لیے مسلمانوں کو عید کا موقع فراہم کیا کہ مسلمان صاف ستھرے پاکیزہ یا نئے لباس پہنتے ہیں، غسل کرتے ہیں اور نماز عید کے لیے تیاری کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اجتماعی طور پر بجا لاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، والے تکمل العدۃ والے تکبر اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ گنتی مکمل کرنے کا طریقہ اس لیے بتایا کہ تم جو روزے تم سے اگر کسی بیماری یا سفر کی وجہ سے چھوٹ چکے ہوں تو تم ان کی گنتی پوری کر سکو، اور اللہ کی اس ہدایت کے ملنے پر اس کی کبریائی کا اعلان کرو اور اس کی شکر گزاری کرو۔ اس لیے عید کا چاند نظر آتا ہے تو اس سے لے کر نماز عید تک، عیدگاہ پہنچنے تک، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرمانبرداری پہ انسان ساری زندگی قائم رہے۔ رمضان کے بعد شوال کے روزے بھی اسی ماہ مبارک کا فیض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے، اللہ اس کو سار بر روزے رکھنے کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ بھائیوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے تاکہ سال بھر کے روزوں کا ہم اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ذمہ رمضان کا کوئی روزہ باقی رہ گیا ہو تو وہ پہلے اس قضا روزے کو پورا کرے اور رمضان کی گنتی پوری کرے، اور اس کے بعد شوال کے روزے رکھے۔ شوال کے روزے الگ الگ بھی ایک ایک دو دو کر کے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کا ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن ایک انقلابی کتاب ہے، یہ فرد کی زندگی کو بھی تبدیل کرنے کے لیے آئی اور اجتماعی طور معاشرے کو بھی تبدیل کرنے کے لیے آئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی حالت کو نہیں بدلتا جو اپنی حالت کو خود تبدیل کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی۔ ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر قرآن کے ذریعے سے ایک انقلاب برپا کرنا چاہیے۔ وہ انقلاب ہم اپنی زندگیوں میں کیسے لائیں؟ ہم اپنے آپ کو قرآن کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ رمضان کے پورے مہینہ میں جو تعلیم و تربیت ہم نے حاصل کی، جو قرآن ہم نے پڑھا اور سنا، اس کے معنی اور مفہوم تک رسائی حاصل کریں اور اس کے مطابق اپنے عادات و اطوار کو، اپنی زندگیوں کو، اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو، اپنی سیرت کو بدلنے کی کوشش کریں، اور ہم اپنے آپ کو ایسا انسان بنائیں جو قرآن کا مطلوبہ انسان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس قرآن کریم کی بنیاد پہ اپنے ملک اور معاشرے کے اندر ایک تبدیلی لانے کی جد و جہد کریں۔ یہی رمضان المبارک کا اور یہی قرآن کا پیغام ہے۔ اگر اس ماہ مبارک سے ہم نے تقویٰ کی قوت حاصل کی اور اپنے آپ کو تبدیل کر لیا، ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو گیا، تو پھر ہم قرآن کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، قرآن کریم ہمارے لیے ایک گائیڈ بک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن کریم نازل کیا۔ جس طریقے سے ہم کمپیوٹر خرید کر لاتے ہیں یا ریفریجریٹر خرید کر لاتے ہیں یا کوئی اور چیز جو بجلی کے اوپر چلنے والی ہو، اگر اس کے بنانے والے نے اس کے ساتھ ایک بکلیٹ ہمیں دی ہے، ایک گائیڈ بک دی ہے، ہم اس کی روشنی میں اس کو چلاتے ہیں۔ اگر ہم کسی بھی مشین کو جو 110 کے اوپر چلنے والی ہو اس کو 220 پہ لگا دیں گے تو اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے، اس کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہ انسان اللہ تبارک و تعالی نے بنایا اور پیدا کیا ہے، اس انسان نے اپنی زندگی کیسے بسر کرنی ہے، اس نے زندگی کا لائحہ عمل کیا بنانا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن کریم کو اس کے ساتھ گائیڈ بک کے طور پر نازل فرمایا ہے۔ اگر ہم اس قرآن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل نہیں کریں گے بلکہ اپنی زندگیوں گزارنے کے لیے لائحہ عمل خود تیار کریں گے، یا یہود و نصارہ یا خدا اور رسول کے نافرمانوں اور باغیوں سے کوئی لائحہ عمل لیں گے، تو تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بنے گی۔ آج دنیا کے اندر جو ظاہر الفساد و فی البر والبحر کی کیفیت ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ انسان اپنا رہنما خود بن گیا ہے، اس نے خدا اور رسول کی رہنمائی سے، قرآن کی رہنمائی سے دستبرداری اختیار کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو تمہیں اس راستے کی طرف رہنمائی کرے گا جو راستہ بالکل سیدھا ہے۔ اگر ہم صراط مستقیم پہ چل کر اللہ کی رضا اور اس کی جنت تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا واحد راستہ یہی ہے کہ قرآن سے رہنمائی حاصل کریں، اور قرآن کریم نے زندگیاں گزارنے کا جو لائحہ عمل دیا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ قرآن کریم ہماری انفرادی ہی نہیں اجتماعی زندگیوں کو بھی بدلنے کے لیے آیا ہے۔ آج معاشرے کے اندر جو قتل و غارت گری ہے، جو تو قومی دولت کی لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، بدامنی ہے، بدعہدی ہے، بددیانتی ہے، ظلم اور مہنگائی ہے، معاشی استحصال ہے، سود اور رشوت ہے، ناانصافیاں ہیں، لاقانونیت ہے، اور انسان خواہشات نفس کے پیچھے دوڑ رہا ہے، ان سے نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا، اسلام پر قائم رہنا اور اسلام کو قائم کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ہم خود انفرادی زندگیوں میں بھی اسلام کے تقاضوں کو پورا کریں، اور اپنے معاشرے میں اسلام کے نفاذ اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے عملی جدوجہد کریں۔ یہی رمضان المبارک کا پیغام ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے دم تک قرآنی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرو، مسلمان بن کر زندگی بسر کرو، یعنی اسلام جو پوری زندگی کا روزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا نام ہے۔ ہم نے روزے سے یہ تربیت اگر حاصل کر لی تو ہمیں پوری زندگی اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر اسی طرح قائم رہنا چاہیے جس طرح ہم اللہ کی فرما برداری رمضان المبارک کے مہینے میں کرتے ہیں۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اور رحمان کیانی کے الفاظ میں، اٹھ اے جوان پاک گردش میں لا پھر جام کو، اٹھ اے جوان پاک گردش میں لا پھر جام کو، اور عام کر دے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو۔ وما توفیقی الا باللہ، وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔